السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
کوئٹہ میں چرچ پر دہشت گردوں کا حملہ، کم از کم 8 افراد ہلاک. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں ستار کاکڑ.
ملکی سلامتی اور خطے سے متعلق فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سینٹ ارکان کو آگاہ کریں گے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عدلیہ پر شدید تنقید، قانون کی حکمرانی کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
سکھ دکاندار کو مذہب تبدیل کرنے کی مبینہ دعوت پر سرکاری افسر کی معذرت. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا،
انٹرپول نے ذاکر نائک کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی بھارت کی درخواست مسترد کر دی. ذاکر نائک نے خیر مقدم کیا، این آئی اے اکثر نو درخواست دے گی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، جنوبی ہلمند صوبے میں صبح سویرے ایک حملے میں طالبان باغیوں نے کم از کم 14 افغان فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کوئٹہ میں ایک چرچ پر دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں شہر کے مرکزی علاقے میں ایک چرچ پر دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 57 زخمی ہو گئے، جن میں سے 12 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس حکام کے مطابق اتوار کی دوپہر کو جب مسیحی برادری کے تقریباً 400 لوگ چرچ میں عبادت کے لیے جماعتے کے پیدل آنے والے دو خودکش حملہ آوروں نے چرچ کے مرکزی دروازے پر پہلے فائرنگ کی اور اس کے بعد دیوار پلانگ کر چرچ میں داخل ہوئے. ایک حملہ آور جب چرچ کے احاطے میں پہنچا تو عبادت کے کمرے سے نکلنے والے افراد کے قریب اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے وہاں بگدڑ مچ گئی اور کچھ لوگ کمروں میں چھپ گئے. جبکہ دیگر چرچ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسرے خودکش حملہ آور نے اپنے جسم کے ساتھ بندے بارود میں دھماکہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہا. تاہم اس نے چرچ سے نکلنے والے افراد پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. اس دوران پولیس اور فرنٹیئر کور بلوچستان کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا. ایک عینی شاہد ڈینل مسیح نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چرچ کی حفاظتی سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے دہشت گرد کئی منٹ تک چرچ میں داخل ہونے سے پہلے گیٹ سے باہر چرچ پر فائرنگ کر رہے تھے اور بعد میں وہ گیٹ پلانگ کر چرچ میں داخل ہوئے. تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ چرچ کی سیکیورٹی کے لیے پولیس موجود تھی اور دونوں دہشت گردوں کو پولیس نے ہی ہلاک کیا ہے. آئی جی بلوچستان معظم انصاری کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آوروں کی تعداد 4 تھی اور ان کو چرچ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا.
چرچ کے اندر تقریباً 400 مرد، عورتیں اور بچے موجود تھے اور ان کے نزدیک یہ نہیں پہنچ سکے. جو مین بلڈنگ تھی اس کے بند دروازے کے اندر داخل ہونے کے بجائے باہر سے ہی ایک کو جب ہٹ کیا ہے پولیس نے تو اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا. دوسرا جو تھا وہ بھی اس کو بھی زخمی کیا اور زخمی کرنے کے بعد اس کو بھی گرایا.
بم ڈسپوزل حکام کے بقول دھماکے میں 15 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا اور دونوں خودکش حملہ آوروں کی عمریں 16 سے 20 سال کے درمیان تھی. دھماکے کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے. یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب مسیحی برادری کرسمس کے تہوار کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اتوار کو ان کی عبادت گاہوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں. رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں سرحدی شہر چمن میں مسیحی برادری کی ایک کالونی کے مرکزی دروازے پر دستی بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایک نوجوان ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا. جبکہ اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی مسیحی برادری کی عبادت گاہوں اور ان کی رہائشی کالونیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں، جس کے بعد صوبائی حکومت نے تمام عبادت گاہوں اور رہائشی کالونیوں کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکام کو اقلیتی برادری کی عبادت گاہ اور رہائشی کالونیوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سینٹ کو منگل کے روز ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ملک اور خطے کی سلامتی کی صورتحال کے بارے میں پارلیمان کو اعتماد میں لینے کے لیے سینٹ کو بریفنگ دیں گے۔ سینٹ سیکرٹریٹ سے اتوار کو جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل باجوہ منگل کو ہول ہاؤس کمیٹی کو بند کمرہ اجلاس میں یہ بریفنگ دیں گے اور اس میں فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی موجود ہوں گے۔ جمعے کو ہی ایوان بالا کے قانون سازوں کی طرف سے سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد میں پاکستان کی شمولیت سے متعلق ایک بار پھر سوال اٹھایا گیا تھا۔ سینیٹرز کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد کے ضوابط اور جنرل باجوہ کے دورہ ایران کے بارے میں انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ جنرل باجوہ خطے کی صورتحال سمیت امریکہ کے ساتھ تعلقات اور اس کی موجودہ صورتحال سے متعلق قانون سازوں کو فوج کے نقطہ نظر سے آگاہ کرنے کے علاوہ اپنے حالیہ دورہ ایران کے بارے میں قانون سازوں کو بتائیں گے۔ قانون سازوں کی طرف سے اس سے قبل بھی فوج سے پارلیمان کو سلامتی کے امور سمیت مختلف امور پر آگاہ کرنے کے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی امور کے رکن سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اس بنا پر کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ فوجی قیادت نے پارلیمان میں آنے کی بجائے قانون سازوں کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفاتر جی ایچ کیو میں مدعو کیا تھا۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود جنرل باجوہ کی طرف سے پارلیمان میں آ کر قانون سازوں کو بریفنگ دینے کے فیصلے کو ایک آسان قدم قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
جی میرے خیال میں یہ ضرور اس سے ایک قسم کی روایت ہو جائے گی اور پھر اس کے مثبت نتائج ہو سکتے ہیں، اور جیسے دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ سینٹ کی ہیئرنگ وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں چیف آف آرمیز اور ایئر فورس یا ڈیفنس کے لوگ جا کر اپنے بیانات دیتے ہیں، تو اس طریقے سے میرے خیال میں وہی ایک قسم کی مثال کو دیکھتے ہوئے ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے میرے خیال میں یہ ایک نیا دور شروع کیا ہے اور یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔
طلعت مسعود کے خیال میں اداروں کے درمیان اس طرح خیالات کا تبادلہ ان کے درمیان اختلافات کو پیدا ہونے سے روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف کراچی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت یونیورسٹی روڈ پر القدس ملین مارچ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان اور فلسطین کے پرچم تھام رکھے تھے۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا امریکی فیصلہ واپس لیا جائے۔ انہوں نے امریکہ کے اس اقدام پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مارچ کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام دینا ہے کہ جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے بیت المقدس پر آنچ نہیں آ سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ روہنگیا، فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پر ماضی میں بھی میلی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اہل پاکستان القدس کے مسئلے پر فلسطین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کی واپسی تک مسلم ممالک سفارتی تعلقات امریکہ اور دیگر مغرب ممالک سے منقطع رکھیں۔
جب تک اسرائیل اور امریکہ اس اقدام کو واپس لینے کا اعلان نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کرے، ان کے سفیروں کو نکال دے، اپنے منڈیوں میں ان کی چیزوں پر پابندی لگا دے، اس لیے کہ بیت المقدس کی آزادی، قبلہ اول کی آزادی مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔
مارچ میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مارچ میں کئی دیگر سیاسی قائدین نے بھی خطاب کیا، جبکہ اقلیتی برادری کے لوگوں نے بھی مارچ میں شرکت کر کے امریکہ کے یروشلم سے متعلق فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے عمران خان سے متعلق دیے گئے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ نواز شریف کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب جمعے کو ہی سپریم کورٹ نے حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی نااہلی کے لیے مسلم لیگ نون کی رہنما حنیف عباسی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا۔ ہفتے کو دیر گئے لندن سے وطن واپسی سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے اس فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ پر اپنے اور عمران خان کے مقدمات میں دوہرا معیار اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاناما پیپرز کیس میں انہیں اپنے بیٹے سے چند ہزار درہم تنخواہ وصول نہ کرنے پر نااہل قرار دے دیا گیا، لیکن عمران خان کو ان کے بقول اپنی آف شور کمپنی نیازی سروسز کے ذریعے ہزاروں پاؤنڈ منتقل کرنے کے باوجود بری کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ دوہرا معیار کسی طور قبول نہیں ہے اور وہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بھرپور تحریک چلائیں گے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی سہیل وڑیش نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف پہلے ہی تحریک چلا رہے ہیں جسے وہ آئندہ انتخابات تک جاری رکھیں گے۔
میرا خیال ہے جو نیریٹو یا وہ بیانیہ جو انہوں نے شروع کیا ہے اپنی ریزگنیشن کے بعد سے اور نااہلی کے بعد سے، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اور کیونکہ جب عمران خان کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت سے نون لیگ کا یہ خیال تھا کہ وہ دونوں صورتوں میں اس ڈیسیژن کا انہیں فائدہ ہوگا۔ اگر عمران اہل ٹھہرتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تضاد ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، وہ اور طریقے سے ڈیل کیا گیا اور عمران خان کو اور طریقے سے ڈیل کیا گیا۔
بعض مبصرین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عدلیہ سے متعلق ایسے بیانات کسی طور بھی سود مند نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے،
لیکن نواز شریف صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم آئین کی بحالی کانسٹیٹیوشن کے لیے اور قانون رول آف لا کے لیے ایک کیمپین چلائیں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہر ایک کو چلانی چاہیے، لیکن اس کا اگر تعلق ان کے پرسنل کیسوں سے ہے تو پھر یہ ایک پرسنل کیمپین ہے۔ میرے مطابق یہ پھر قوم کے مفاد یا انصاف اور قانون کے مفاد کے لیے نہیں ہے۔
ایک روز قبل ہی پاکستان کی چیف جسٹس ثاقب نثار نے عدالت عثمہ کے فیصلوں پر حکمران جماعت اور دیگر حلقوں کی طرف سے ہونے والی تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدلیہ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور اس کے برعکس تاثر دینا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ عدالت عثمہ عمران خان کے فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ عمران خان نیازی سروسز کے ڈائریکٹر نہیں تھے، اس لیے انہیں 2013 کے انتخابات سے قبل اپنے کاغذات نامزدگی میں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نواز شریف اور عمران خان کے مقدمات میں کوئی مماثلت نہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں سکھ برادری نے تھل کے اسسٹنٹ کمشنر پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے مسائل لے کر جانے والے سکھ دکانداروں کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی تھی، جس کو بعد میں سکھ برادری نے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو ان کے اس رویے کے خلاف درخواست دی اور پھر ایک جرگے میں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے معافی کے بعد سکھ برادری نے انہیں معاف کر دیا۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد۔
صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ہنگو میں سکھ برادری میں پائی جانے والی تشویش اس وقت ختم ہو گئی جب ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہونے والے جرگے میں سرکاری عہدیدار نے سکھ برادری کی دل آزاری پر معذرت کی۔ دو روز قبل ہنگو کے علاقے تل میں دکانداروں کے ایک وفد نے اسسٹنٹ کمشنر ایوب خان سے ملاقات کی تھی جس میں سکھ برادری کی لوگ بھی شامل تھے۔ اس دوران مبینہ طور پر ایوب خان نے سردار سوہندر سنگھ کو مبینہ طور پر اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا کہا، جس پر سکھ برادری نے برہمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں صوبے میں سکھ برادری کی رہنماؤں کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا جس پر اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا گیا، اور اتوار کو اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر نے ان افراد سے ملاقات کر کے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کروایا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک میں آباد غیر مسلموں کو حاصل مذہبی آزادی کے حق کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ اس پر سختی سے کاربند ہے۔
ہم نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح کی آئین میں لکھا ہے مذہبی آزادی ہے ہر شخص کے لیے بشمول اقلیتوں کے، اور اس کو گورنمنٹ انشور کرے گی، اور جو یہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔
تاہم انہوں نے اس بارے میں تفصیل بتانے سے گریز کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے جو سکھ برادری کی دل آزاری کا باعث بنے۔ سردار سوندر سنگھ کے مطابق جب اسسٹنٹ کمشنر ایوب خان نے انہیں مبینہ طور پر مذہب تبدیل کرنے کا کہا تو انہوں نے سرکاری افسر کو باز رہنے کی درخواست کی، لیکن ان کے بقول ایوب خان نے اس رد عمل کے باوجود اپنی بات کو دہرایا۔ جرگے میں شامل سکھ برادری کے ایک سرکردہ رہنما سردار گرپال سنگھ کے مطابق اب معاملہ حل ہو گیا ہے اور انہیں اسسٹنٹ کمشنر سے کوئی شکایت نہیں۔
یہ لوگ پشتو روایات کے مطابق کل ہمارے گھر آئے تھے اور وہاں پہ بھی انہوں نے معذرت کی، لیکن آج جو میٹنگ کال کی گئی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، انہوں نے جب معذرت کی تو سکھ کمیٹی میں جو ہے وہ اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے اور پھر اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے نا تو ان کو معاف کیا جاتا ہے، تو سکھ کمیٹی نے ان کو معاف بھی کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سکھ برادری کی اس شکایت پر انہوں نے پوری ایکشن لیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سمین، جیسا کہ یہ خبر آپ سن رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں سکھ برادری نے نہ صرف ایک سرکاری عہدیدار کی معذرت کو قبول کر لیا بلکہ انہیں معاف بھی کر دیا۔ جرگے میں شامل سکھ برادری کے سرکردہ رہنما اور صوبائی اقلیتی وزیر بابا جی گرپال سنگھ نے ہماری ساتھی شہناز عزیز کو اس واقعے کی تفصیل بتائی۔
آج بھی ہم نے انہیں آفیسر کو بتایا کہ اگر یہ کوئی ناخواندہ ان ایجوکیٹڈ بندہ یہ بات کرتا تو ہم ان کو اگنور کرتے، لیکن جہاں پہ سینئر آفیسر ہو تو سب لوگ ان کے باپ کی طرح جاتے ہیں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، اور وہ بیٹوں کی طرح ان کے مسئلے سالو کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے فوڈ کے لیول پہ، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں تھی، انہیں اسی لے کے گئے تھے، اور جب یہ میٹنگ کے لیے گئے تو ان دوران جو ہے ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ، یا ابھی تک آپ لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ چیئرس پہ بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ کرنا وہ جائز ہے، لیکن اس پہ جب ایک آفیسر، سینئر آفیسر اس طرح کی باتیں کریں گے تو عام پبلک کیا کرے گی پھر؟ اور ہم نے کوشش کی کہ کیوں ہم مزید اپنے ملک کا نام بدنام کریں۔ فرسٹ ٹائم جو ہے ایسا کچھ ہوا، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے تو وہاں پہ ڈی سی کو لیٹر دیا تھا، میں نے یہاں پہ گورنر کو بھی لیٹر بھیجا تھا اور سی ایم کو بھی۔ وہ لوگ بھی اتنے انٹرسٹ تھے اس مسئلے میں کہ اتوار کے دن جو ہے وہ لوگ آفس میں آئے کی، اور جب انہوں نے معذرت کی، اور کل وہ لوگ جو ہے سرداروں کے گھر بھی گئے۔ پشتون کلچر کے مطابق جب کوئی غلطی کرتے ان کے گھر جاتے تو ان کو معاف کرتے، اور ہمارا مذہب ہی ہمیں سکھاتا ہے۔
اور میرا خیال ہے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کنفرنٹریشن سے بچنا۔
چیف سیکرٹری صاحب نے فیصلہ کل رات کو کیا تھا کہ اس کو جو ہے ہم نکال لیں گے جاب سے، تو پھر جب انہوں نے معافی مانگ لی تو ہم نے کہا کہ ان کو احساس ہے تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ کوئی بھی مسئلہ جو ہے انتشار سے یا پروٹیسٹ سے یا ان چیزوں سے حل نہیں ہوتا۔
تو اس کی وجہ سے کچھ کسی طرح کا خوف و ہراس تھا سکھ برادری میں یہ جو واقعہ ہوا؟
بالکل، کافی لوگ پریشان تھے، کیوں یہ وہاں پہ 65 فیملیز ہیں اور 45 دکانیں ہیں ان کی وہاں پہ انگو ڈسٹرکٹ میں، دوابے میں نا۔ ڈی سی اور تمام لوکل انتظامیہ وہاں تھے، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ مسئلہ سالو ہوا۔
یہ تھے سکھ برادری کی ایک سرکردہ ایکٹیوسٹ اور اقلیتی صوبائی وزیر بابا جی گرپال سنگھ۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز ایک ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا ہے۔ ڈاکٹر ایاز نے کسی سرکاری عہدیدار کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ اس نوعیت کے رویے کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا
کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آسان طریقے سے یہ معاملہ حل ہو گیا، اور اس افسر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے جس طریقے سے اس نے کیا ہے، وہ تبلیغ کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایسی بات ایک افسر کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کوئی بندہ کوئی شکایتی سوالی آپ کے پاس آ جائے اور پھر آپ اس کے مذہب پہ نقد کریں اور اس کو ظاہر ہے کہ اپنا مذہب چھوڑنے کی تلقین کریں. تو یہ اس میں اچھی بات نہیں کی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ یہ معاملہ اب حل ہو گیا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو ایک اچھی بات یہ تھی کہ قبائلی نظام میں جرگہ موجود ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر فیصلہ ہو گیا. قانون میں شاید اگر قانونی عمل میں اس میں دیر لگتی. کیا کوئی قانون میں یہ موجود ہے شق ایسی کہ جس سے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے؟
بالکل قانون میں تو اگر ہم اپنا 73 کا آئین دیکھیں تو اقلیتوں کے بڑے حقوق ہیں اور اس قسم کی کنورژن کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ زبردستی اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو پاکستان کا آئین اس سلسلے میں بڑا واضح ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں بعد از گلوبلائزیشن کی دنیا, ان لوگوں کو آئین کے بارے میں اب ذرا آگاہی دینی چاہیے.
کیا کوئی سزا موجود ہے؟
یقیناً اس قسم کا کام کہ جس کی وجہ سے نقص امن کا خطرہ ہو, یعنی اس میں امن و امان اس کی وجہ سے توڑے جانے کا خطرہ ہو, تو یقیناً اس کی سزا نقص امن کی تجویز کی جا سکتی.
سندھ میں خاص طور سے ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں ایسے الزامات عائد کیے گئے کہ لڑکیوں کو مجبور کیا گیا جبرن ان کا مذہب تبدیل کرنے پر, اور بہت سارے سینکڑوں خاندان اس کی وجہ سے چلے بھی گئے تھر کے علاقے سے انڈیا. تو اس کے لیے کوئی کاروائی ہوئی؟ ان لوگوں کو تلاش کیا گیا ہے؟ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی گئی؟
اب مجھے تو یہ تقریباً ایک مہینہ ہوا میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, تو اس حوالے سے تو ابھی میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں, لیکن اب واقعات ایسے ہیں کہ فورس کنورژن یعنی جبری جو تبدیلی مذہب کی رپورٹس تو اب نہیں مل رہی. امید ہے کہ وہاں پہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں, لیکن اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی تو یقیناً یہ مسئلہ ہم اپنی کونسل کے سامنے پیش کریں گے.
جنوبی ہلمند صوبے میں صبح سویرے ایک حملے میں طالبان باغیوں نے کم از کم 14 افغان فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ باغیوں نے صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ کے گرد پولیس چوکیوں پر حملہ بول دیا, لیکن سیکیورٹی فورسز نے حملے کا دفاع کیا اور شدید جھڑپوں میں طالبان باغیوں کو بھاری تعداد میں مار ڈالا. بعد میں ہمسائے قندھار صوبے میں خود کش بمبار نے اپنی بارود سے بھری گاڑی نیٹو قافلے پر اڑا دی. صوبائی حکومت کے ترجمان مطیع اللہ حلال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے سے ایک راہگیر خاتون ہلاک اور 5 شہری زخمی ہوئے, لیکن نیٹو غیر ملکی فوجیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انٹرپول نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر اور اسلامی مبلغ ذاکر نائک کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس منسوخ کر دیا ہے اور دنیا بھر میں اپنے دفاتر کو ہدایت کی ہے کہ ان کی فائلوں کا تمام مواد ضائع کر دیا جائے. دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
انٹرپول نے بھارت کے متنازعہ اسلامی مبلغ اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ناکافی شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی بھارت کی درخواست مسترد کر دی. اس نے دنیا بھر میں پھیلے اپنے تمام دفاتر کو ہدایت دی ہے وہ ذاکر نائک سے متعلق تفصیلات ریکارڈ سے حذف کر دیں. ذاکر نائک پر منافرت پھیلانے, دہشت گردانہ سرگرمیوں کو پروان چڑھانے اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور یہاں ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے. ذاکر نائک کے ایک ترجمان نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ انٹرپول نے ریڈ کارنر نوٹس جاری نہ کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں ایک سبب سیاسی اور مذہبی تعصب بھی بتایا گیا ہے. بھارت کی قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کے انسپکٹر جنرل اور ترجمان آلوک متل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری درخواست اس لیے مسترد کر دی گئی کہ جب درخواست دی گئی تھی اس وقت تک ذاکر نائک کے خلاف فرد جرم داخل نہیں کی گئی تھی. اب جبکہ ممبئی کی ایک عدالت میں فرد جرم داخل کر دی گئی ہے, ہم انٹرپول سے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی درخواست اثر نو کریں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ نوٹس جاری کرے گا. ذاکر نائک نے انٹرپول کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارتی تفتیشی ایجنسیاں بھی انہیں الزامات سے بری کر دیتی ہیں تو انہیں اور خوشی ہوگی. یہ بات انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہی. حکومت نے انہیں مفرور قرار دے رکھا ہے اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس پر 5 کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. این آئی اے نے اکتوبر میں ان کے خلاف فرد جرم داخل کی تھی. ذاکر نائک نے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ اس بارے میں قانونی طریقہ کار اور بین الاقوامی اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا. بھارتی حکام ان کے اس الزام کی تردید کرتے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ذاکر نائک کے وکلا نے فرانس میں انٹرپول کے سیکرٹری جنرل کو ایک مکتوب ارسال کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ ذاکر نائک مفرور نہیں ہیں. لندن میں برسرکار اٹارنی کورکر بائننگ نے اپنے خط میں دہشت گردی اور مالی بدعنوانیوں کے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت میں موجودہ سیاسی نظام کی وجہ سے اس معاملے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ذاکر نائک بھی اپنے اوپر عائد الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں. انہوں نے مئی میں ایک کویتی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں نریندر مودی کی قیادت والی ہندو قوم پرست حکومت ان کی مقبولیت کی وجہ سے ان کو ہدف بنا رہی ہے. وہ مسلکی منافرت پھیلانے کے الزام کی بھی سختی سے تردید کرتے ہیں. ذاکر نائک کا نام گزشتہ سال ڈھاکہ میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد اس وقت سامنے آیا تھا جب ایک حملہ آور نے کہا تھا کہ وہ ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر ہے. اس وقت وہ سعودی عرب میں تھے اور پھر وہاں سے ملیشیا چلے گئے اور اس وقت وہیں مقیم ہیں. قانونی ماہرین کے مطابق انٹرپول کے مذکورہ قدم سے ذاکر نائک کی حوالگی کی بھارتی کوششوں کو دھچکا لگا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ،
نئی دہلی. تبت جلا وطن کمیونٹی کے لیے بھارت دنیا کا سب سے بڑا میزبان ملک ہے. وہ تبتی جلا وطن اپنے ملک یا ریاست کے بغیر عشروں سے پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جلا وطن افراد کا کہنا ہے کہ وہ مزید بے ریاست افراد کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
چھ ماہ قبل بھارت کی شہریت حاصل کرنے کے بعد ایک ایونٹ آرگنائزر تبتی لوب سینگ ون گیال خوش ہیں کہ انہیں بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ہوائی اڈوں پر اضافی سیکیورٹی سے نہیں گزرنا پڑے گا، جس کے لیے ملک سے خروج کا اجازت نامہ چاہیے ہوتا تھا اور بہت وقت لگتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے لمبی قطار سے نکال کر علیحدہ بٹھایا جاتا، سوال جواب کیے جاتے. یہ بہت عجیب سی بات تھی، یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. کیا میں نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ نئی دلی کی عدالت عظمیٰ میں وینگیال کی جانب سے بھارت کے پاسپورٹ کے لیے دائر پٹیشن نے بہت سے تبتیوں کے لیے بھارت کی شہریت کے راستے کھول دیے ہیں. بھارت کے قانون کے مطابق جو افراد 1987 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بھارت کی شہریت کے لیے ان کے والدین میں سے کسی ایک کا بھارتی شہری ہونا ضروری ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آیا بھارت کی شہریت تبتیوں کی شناخت اور دالائی لاما کی چین سے خود مختاری کی مہم کے ساتھ ان کے عزم میں کمی کا سبب بنے گی؟ نئی دلی میں تبتیوں کی ایک آبادی میں رہائشیوں کی ایک تنظیم کے سربراہ کارٹن سرنگ کے مطابق اس پیش رفت کے باوجود تبتی مشن ان کی ترجیح ہے.
Never we live free Tibet, or we call free Tibet protest or free Tibet in our mind.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد تبت کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے. جن کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ہیں انہیں تبتیوں کی اس آبادی سے باہر نکل جانا چاہیے. سرنگ کو ذاتی طور پر بھارت کی شہریت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.
In India there is no any bar.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، ہم جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. لیکن نوجوان نسل بے چین ہے، وہ بینکوں سے قرضوں تک رسائی چاہتی ہے اور بھارت کے شہری حقوق کے تحت آزادی سے سفر کرنے کے اہل ہونا چاہتی ہے. دلی یونیورسٹی میں 23 سالہ ٹینزن پولڈین گریجویشن کر رہی ہیں. وہ اگرچہ اہل نہیں مگر شہریت کے خواہش مند ہیں تاکہ اپنے خوابوں کو پر لگا سکیں، شاید کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے، لیکن پاسپورٹ کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں امریکہ جا سکتی ہوں، میں کام کر سکتی ہوں، میں نوکری کر سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں. یہ آزادی ہے اور پھر ہم اپنی زندگیاں آسان بنا سکتے ہیں. بعض تبتی شہری جنہوں نے بھارت کی شہریت حاصل کر لی ہے وہ باور کراتے ہیں کہ انہوں نے تبتی مشن کے لیے جد و جہد سے دغا نہیں کیا، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت واحد ملک ہے جس سے وہ آشنا ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر بل باربر. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.